أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات آج کی مجلس ہمارے تین مجالس کے سلسلے کی دوسری مجلس ہے. سلسلے کا عنوان قرآن میں دین کا تصور. قرآن میں دین کا تصور. کل کی مجلس میں یہ بات اس آیت کے ساتھ شروع ہوئی تھی, سورہ روم کی 30ویں آیت, اور سورہ روم بھی 30واں سورہ ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا, تم اپنے چہرے کو, اپنی توجہ کو, اپنی روح کو اس حنیف پیور دین کی طرف کر دینا جو اللہ نے تم کو حال خلقت میں اس پر بنایا, اوریجنیٹ کیا. اس گفتگو کو اس آیت کے ذیل میں آگے بڑھایا گیا یہ کہہ کر کہ انسان کی فطرت میں دین ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کو بعد میں ترقی کے نتیجے میں ملی ہو. یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ دین حالات اجتماع کا, سوشل کنڈیشنز کا بائی پروڈکٹ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ سوشل کنڈیشنز کا بائی پروڈکٹ نہیں ہے, یہ تمہاری خلقت میں موجود ہے اور تمہارے ڈیزائن کا کمپلیٹ طور پر حصہ ہے. تمہارا وجود تم کو دین پر رکھتا ہے. دین دین فطرت ہے اور یہ کچھ لوگوں کی حد تک محدود نہیں ہے, یہ تمام لوگوں کے لیے ہے. فطرن ناسا علیہا, یہ دین پر جس نے اللہ نے انسان کو بنایا ہے اس فطرت پر, یہ تمام کی تمام انسانوں کے لیے ہے. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. خاص کسی طبقے کی حد تک ہو کر نہیں رہے گا کہ یہ نہ کہنا کہ اونچی ذات والوں کے لیے یہ دین ہے, نچلی ذات والوں کو اس کا سننا اور سمجھنا گناہ ہے. یہ کوئی اللہ کے پاس نہیں ہے. ہر وہ شخص جو انسان ہے اس کی فطرت فطرت توحید ہے, فطرت اسلام ہے, اس سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا. آیت آگے بڑھ کے کہہ رہی ہے, کلی کی گفتگو کر رہا ہوں, آگے بڑھ کر کہہ رہی ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہوگی. یہ سب لوگوں کی کیفیت ہے. اور ایسا نہ کہنا کہ ایک زمانے تک انسان کی فطرت میں دین تھا جب تک اس کے پاس علم نہیں تھا, نالج نہیں تھی, جہل کی حد تک اس کو فطرت کے ذیل میں رکھا گیا, فطرت کے تحت رکھا گیا. اور جیسے 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 اس کو نالج آتی گئی, دنیا کو سمجھنے لگا, سائنس اس کی آگے بڑھتی گئی, اس کی فکر اتنی بڑھ گئی کہ اب اس کو اس فطرت کی ضرورت نہیں ہے. علم نے فطرت کی جگہ لے لی ہے. یہ بات تم کو نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ یہ تمہاری جو خلقت ہے اس میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے، اگر تمہاری فطرت دین پر تھی تو رہے گی اور آج بھی ہے۔ تم علم کو فطرت کے مقابل میں نہ لانا، فطرت کے تابع ہے۔ میں آج کی گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو تمہاری خلقت ہے یہ تبدیل ہونے والی نہیں ہے، تو کبھی ٹکراؤ کے لیے علم کو استعمال نہ کرنا۔ آگے اور آیت بڑھتی ہے، ذالک الدین القیم، یہ بالکل ہی اپرائٹ سیدھا دین ہے۔ یعنی تم کبھی کبھی اس کے بارے میں یہ خیال کرو گے شاید دنیا میں زندگی گزارتے وقت کہ یہ اس کا سیدھا ہونا ہم پر واضح نہیں ہو رہا ہے، اس کا سیدھا ہونا ہم پر واضح نہیں ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھ لو، جب واضح نہیں ہو رہا ہے تو اسے اپنے عدم علم پر محمول کرنا، پریڈیکیٹ کرنا کہ یہ ہمارے علم کے باہر ہے اس لیے ہم کو اس کی بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دین میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، یہ سیدھا اور اپرائٹ ریلیجن ہے، یہ انسانوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے، یہ انسانوں کو گائیڈ کیا رہا ہے۔ ہمارا عنوان کیا ہے؟ میں اگر یہی بحث کو فلسفی طور پہ فلسفیکلی ڈیل کروں گا تو ایک بھی قرآن کی آیت استعمال نہیں کروں گا، لیکن میرا عنوان دین فلسفے کی نظر میں نہیں ہے، میرا عنوان قرآن میں دین کا تصور ہے۔ جن کو اس بات پر ہے کہ آپ اس سے خارج ہو کر بات کریں تو میں ممبر سے ہٹ کر، اس گفتگو سے ہٹ کر اس پر گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میرا عنوان کیونکہ قرآن میں دین کا تصور ہے تو دین کو کیسے قرآن انٹروڈیوس کر رہا ہے، تو ایک ہی آیت، ڈیڑھ سطر کی آیت ہے، ون اینڈ ہاف لائنز کی آیت ہے، اور یہ آیت یہ باتیں بتلاتی جا رہی ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ میں نے کہا کہ کبھی بھی اگر اس میں ڈاؤٹ ہو تو اپنے پر شک کرنا، قرآن کی آیت ختم ہوتے ہوتے کہہ رہی ہے ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ تمہاری عدم علمی ہے جو تم کو اس کی سیدھ کو سمجھنے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دین کچھ اس میں کجی ہو۔ اقبال کا فارسی کا ایک مشہور نظم کا حصہ ہے، چون شوت اندیشہ قومی خراب، نو سر گردش بدست سیم ناب، میرد اندر سینہ اش قلب سلیم، در نگاہ او کجا ید مستقیم۔ مطلب اس کا یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کسی قوم کے سوچنے کا طریقہ بگڑ جاتا ہے تو اس بگڑی ہوئی فکر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں صاف چاندی دے دو تو اس کو گندا کر دے گا، اور اس کے سینے میں قلب سلیم مر جائے گا، سیدھا سوچنے کی صلاحیت مر جائے گی، اس کی نظر میں جو چیز ٹیڑھی ہے وہ سیدھی نظر آئے گی، جو چیز ٹیڑھی ہے وہ سیدھی نظر آئے گی۔ مثالیں دے سکتا ہوں آج کی دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں کہ جہاں پر ہر کجی کو سیدھا اور ہر سیدھے کو ٹیڑھا بول رہے ہیں اپنی منفعت کے لیے، یہ ان کا علم ہے، یہ ان کا علم ہے یا ان کی فطرت ہے؟ اب بولیے، ان کا علم ہے یا فطرت؟ اگر فطرت پر رہ جاتے تو جھوٹ کو جھوٹ، سچ کو سچ کہتے۔ علم کی بنیاد پر باتوں کو بڑھانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ علم کو بعنوان ہتھیار استعمال کرتے ہیں، نالج کو اپنی منفعت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فطرت وہ چیز ہے کہ جو کبھی اپنی منفعت کی بات نہیں کرتی، فطرت وہ چیز ہے جو کبھی اپنے منفعت کی بات نہیں کرتی، اپنے فائدے کی بات نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اس کا فائدہ پورے کا پورا اللہ کے یہاں سے ہونے والا ہے، تو جس کو پتا ہے کہ مجھے ہر چیز اللہ سے ملے گی تو وہ کوئی چیز کو ایکسپلوئٹ کرنا پسند نہیں کرے گی، حتیٰ علم کو۔ فطرت سے خارج ہونے والا انسان اپنے علم کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے، دوسروں کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اسی علم سے ہتھیار بناتا ہے، ظالمین کو بیچ کے اپنا پیٹ بھرتا ہے اور ظالمین کے ظلم کو ظلم کہنے سے کتراتا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد والے۔ آج کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، ربنا الذی خلق کل شیء ثم ھدا، میرا وہ رب ہے۔ فرعون کے سامنے موسیٰ گفتگو کر رہے ہیں، فرعون کے سامنے موسیٰ گفتگو کر رہے ہیں، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا پھر اسے اس نے ہدایت دے دی، پھر اس نے اسے ہدایت دے دی، یعنی وہ کیسا چلے گی کیسا رہے گی اس کو اس نے ہدایت دی، چاہے وہ ایٹم جیسی چیز ہو، اس کو خلق کیا، اس کے طریقے بنا دیے اور وہ ان طریقوں سے ہٹ نہیں سکتا، مادے کو بنایا اس شکل میں کہ وہ مٹ نہیں سکتا، آپ مٹا نہیں سکتے، ہر چیز کو خلقت بخشی، آپ اس کی خلقت سے کچھ لے نہیں سکتے، خلقت خلقت ہی رہے گی، اسی کے اندر آپ کو استعمال کرنا پڑے گا، وجود کو عدم میں لانا یا عدم کو وجود میں لانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ وہ مادہ بنا سکتا ہے، نہ مادہ میٹر بنا سکتا ہے، نہ میٹر ڈسٹروئے کر سکتا ہے، اس کے درمیان اس کی کدو دو ہے، اس کی کوشش ہے، اگر وہ کوشش کر رہا ہے تو اس دائرے میں ہی اس کو کرنا پڑے گا۔ فرعون سے موسیٰ کہہ رہے ہیں ربنا الذی خلق کل شیء ثم ھدا، ہر چیز کو خلق کیا ہے اور اب اس کو اس نے حیات بخشی ہے، اس نے اس کو راستہ دکھایا ہے، اس کو اس نے ہدایت دی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے یہ ہدایت کا سلسلہ انسان کو دین کے عنوان سے کیسے ملتا ہے، انسان کو یہ ہدایت کا سلسلہ دین کے ذریعے سے کیسے ملتا ہے، جب انسان کو اپنے ہاتھ پیر میں طاقت نظر آنے لگی، اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرنے لگا، اپنی غذا کو خود فراہم کرنے لگا، کھیتی کرنے لگا، پہلے سے تو کچھ چیزیں حاصل کرتا تھا درختوں سے، کچھ شکار کے ذریعے سے، اس نے ہلکے ہلکے کوشش کرتے ہوئے ایگریکلچر کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد اس کے پاس مویشیوں کو کنٹرول کرنے کی طاقت آ گئی، گھوڑوں کو کنٹرول کیا، گایوں کو کنٹرول کیا، اونٹوں کو کنٹرول کیا، ہر چیز پر اس نے، حتیٰ کہ اس نے لہروں پر سمندروں کی کشتیاں دوڑا دی۔ اب جب اس کو یہ ہو گیا، میں ابھی آج کے سائنس والے انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پرانے والے کی بات کر رہا ہوں، کچھ کچھ ہوتے ہوئے اس نے ستاروں کے ذریعے سے راستے پہچاننے شروع کر دیے، اس نے کب چاند گہن ہوگا، کب سورج گہن ہوگا، اس کا کیلکولیشن کر لیا، یہ سب 2000 سال پرانے والے کام ہے جو انسان کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ایک مدت کے بعد برونز اور ایک مدت کے بعد لوہے کو پگھلانے کی صلاحیت پیدا کر لی، آپ کو برونز ایج اور آئرن ایج کا تصور ہے، تقریباً 1000 سال پہلے جناب عیسیٰ کے آئرن ایج شروع ہوتی ہے، اس سے 2000 سال پہلے برونز کی ایج شروع ہوتی ہے۔ تو یہ قدرت جب آتی گئی تو اس کے دماغ میں یہ گمان ہوا کہ اتنی قدرت ہم رکھتے ہیں تو پھر ہم پر اور کوئی نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً وہ لوگ جو اس قدرت سے اپنے لیے فائدے کے طریقے ایجاد کر رہے تھے، لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں غلام بنا رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا، قرآن کہہ رہا ہے، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور کوئی چیز سوائے وقت کے ہم کو ہلاک نہیں کرتی، ٹوٹل خدا کا بیچ میں سے دخل ہی نکال دیا کہ بھائی ہمارے لیے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آبویس ہے، یہ کامن سینس ہے، کامن سینس ہے کہ کوئی چیز ہم کو بناتی ہوئی ہم نہیں دیکھے. ہم آئے دنیا میں جو ہماری حیات دنیا ہے, ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں, اور ہم کو جو ہلاک کرنے والی چیز ہے یہ رات اور دن کا آنا جانا ہے, جو ٹائم ہے. دہر کا مطلب وقت, وما یہلکونا الا دہر, اور ان ہمارے پاس سوائے زمانے کے گزر کے کوئی اور چیز کامن سینس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اب ہم کیوں مانیں, کیوں مانیں؟ قرآن کی یہی آیت آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون, ان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. جو دکھتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے, جو نہیں دکھتا وہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے اپنی ہدایت کو یومنون بالغیب سے شروع کیا تھا. کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ اگر تم وہ چیز جو پیچھے چھپی ہے, انسین ہے, اس کی طرف اگر توجہ نہ کر سکو گے تو کسی شکل سے ہدایت نہیں پاؤ گے. کیوں کہ اللہ کو اگر تم ربنا الذی خلق کل شیء, میرا رب وہ ہے کہ جو اس نے ہر چیز کو خلق کیا پھر ہدایت دی, تم اگر خلقت پر خدا کو نہیں پہچانو گے تو ہدایت کے منزل پر بھی نہیں پہچان پاؤ گے. میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ اندھی تقلید کرو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دلیل کی تلاش مت کرو, میں تو کہہ رہا ہوں دلیل کی تلاش مت کرو, لیکن اپنے آپ کو کامن سینس تک محدود مت کرو. آج کے ماڈرن زمانے میں بھی آپ اگر گفتگو سنیں گے ایسے بڑے بڑے پرسنالٹیز کے, جس کو کافی ٹی وی پر ایکسپوجر دیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ کامن سینس ہم کو کافی ہے. کامن سینس ہم کو, ایک ہی ابھی حال ہی گفتگو میں جاوید اختر نے کہا کہ ہم کو کوئی خالق کی ضرورت نہیں ہے, کامن سینس از انف. ریشنلسٹ اپروچ ہے, کہتے ہیں کہ کامن سینس انف. دنیا میں کامن سینس نے کیا ایجاد کیا بتا دیجیے؟ کس کامن سینس نے لا آف فلوٹیشن بنا دیا؟ کس کامن سینس نے انسان کو گریویٹیشنل لا سکھا دیے؟ کس کامن سینس نے انسان کو ریلیٹیویٹی کی تھیوری سکھا دی؟ کس کامن سینس نے انسان کو ریفریجریٹ کرنے والے جو عناصر ہیں اس کو سمجھنے اور ان کو استعمال کرنے کی صلاحیت عطا کی؟ آج کے دور میں کون سی چیز ہے جو کامن سینس نے آگے بڑھا کر انسان کو یہاں تک لایا؟ یہ کوئی کامن سینس نہیں تھا. لوگوں نے سالوں کی زندگی گزشتہ علوم کے اوپر کام کرتے ہوئے جب گزار دی تو اس میں سے لاکھوں میں سے ایک کو کچھ سمجھ میں آیا, لاکھوں میں سے ایک کو کچھ سمجھ میں آیا. اس کو کامن سینس تو نہیں کہہ سکتے. آج آئنسٹائن کی تھیوری کو, اسپیشل ریلیٹیویٹی کی, 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. اسپیشل ریلیٹیویٹی کی تھیوری کو 100 سال سے زیادہ ہو گئے, جنرل کے بھی 100 سال سے زیادہ ہو گئے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ اربوں کی تعداد میں آپ کو 10,000-20,000 سے زیادہ نہیں ملیں گے. آپ کی پوری الیکٹرانکس اسی پر ٹکی ہوئی ہے. جو ایکویشنز بنے ہیں جس کے ذریعے سے آپ ایٹمز کا اور الیکٹرانز کا آپس میں ایک تال میل سمجھتے ہیں, اس کے ایکویشنز 1920s میں لکھے گئے تھے. اگر وہ ایکویشنز لکھے نہ جاتے تو آج یہ ہماری الیکٹرانکس نہ ہوتی. کتنے لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کو؟ کامن سینس کی بات کر رہے ہو. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہتا ہے قرآن ہم نے تمہارے کو علم دیا ہی نہیں ہے مگر کم. ڈھونڈ ڈھونڈ کے, کھوج کر کر کے تم کو حاصل کیا کرنا پڑتا ہے. تمہارے لیے علم تک پہنچنا ہم نے دشوار اس لیے بنایا کہ تم عبادتوں کے ذریعے سے آگے بڑھنا سیکھ لینا. اگر فقط علم کے ذریعے سے آگے بڑھنا شروع کر دیتے اور ہم تمہیں وہ دے دیتے, آج یہ دنیا تباہ ہو جاتی. جتنا محدود علم دیا گیا انسان کو, اس سے اس نے اتنے ہتھیار بنا لیے کہ آج یہ دنیا کو 1,000 مرتبہ تباہ کر سکتا ہے تھوڑا سا علم دینے پر. اگر زیادہ دے جاتا تو کیا ہوتا؟ ہر گھر میں ایٹم بم بن جاتا. پڑوسی کے گھر پہ ڈالتا ہوں, اس سے پیسے مانگ رہے ہیں, وہ صبح سو سک رہا ہے نہ رات میں سو رہا ہے, وہ بھی نمبر لے رہا ہے. جیسا کھیتوں کو گارڈ کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں جنگلی جانوروں سے کسان, اس طریقے سے ہماری زندگی ہو جاتی. ہر کے پاس پورے شہر کو اڑا دینے کی طاقت ہو جاتی, ہر پاگل کے پاس کچھ نہ کچھ آ جاتا. اللہ اچھا کیا ہے نا, محدود کیا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ نہیں, کیا ہے کہ نہیں سلوات بھیجے پر محمد والے محمد. بہت اچھا کیا مالک تو نے ایک محدود دائرے میں رکھا, ان چیزوں کو عام کر دیتا تو ہم بھی نہ رہتے. اس کو معلوم ہے تم کو نہیں معلوم. اللہ یعلمون وانتم لا تعلمون. قرآن کی آیت ہے صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. ہم کس چیز کی طرف جا رہے ہیں, کیسے سوچ رہے ہیں, ہم کو خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہے. ہم علم کو کیسا استعمال کریں وہ بھی ہم کو اللہ سے سیکھنا ہے, کیونکہ ہمارے ڈیزائن ہی میں اللہ کی طرف جا کر واپس آنا ہے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے خلق ہی نہیں کیا جن اور انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں. یعنی اگر تم کو عبادت کے دائرے کے باہر رکھ کر کچھ خیر ہو جاتا تو وہ خیر عدم سے ہوتا, ٹوٹل ویکیوم کے ذریعے سے ہوتا. اور ٹوٹل ویکیوم کا تصور بھی صحیح نہیں ہے. اگر کوئی چیز ٹوٹل ویکیوم نے بنا دی ہے تو وہ بتلا دیجئے. آپ کے پاس کوئی گمان جو آپ کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے پھر کچھ ہو گیا, اور کچھ نہیں میں سے بہت کچھ نکل سکتا ہے, رحمت بھی نکل سکتی ہے, خیر بھی نکل سکتا ہے, یہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی دلیل؟ بولے نہیں, آم کے جھاڑ کو سیب لگ گئے, سنترے کے جھاڑ کو آم لگ گئے, اگر بولتا ہوں تو میرے دماغ کے بارے میں آپ کو شک ہونے لگتا ہے. کچھ نہیں تھا سب کچھ ہو گیا جب کہتا ہوں تو آپ بہت سیریسلی سنتے ہیں. ایک چیز سے دوسری چیز تھوڑی ہٹ کر نکل گئی تو بولتے نہیں نکل سکتی, مگر کوئی چیز تھی ہی نہیں نکل گئی تو بولے نکل سکتی. اچھا اتنی کنٹرول طریقے سے کیسے نکل گئی تو بولے نکل سکتی ہے. کوئی دلیل تو بولے دلیل کی کیا ضرورت ہے, دکھ رہا ہے نا, کامن سینس ہے. کامن سینس سے کوئی چیز وجود میں آ سکتی ہے؟ کوئی چیز آپ کو کامن سینس سے تو وجود میں لا دیجئے, یا دی جائے تو اس کو استعمال صحیح طور پہ کر لیجئے. ایک ایٹمک ریئیکٹر کو سنبھالنے کے لیے, ایک معمولی سی چیز کو جس کو اللہ نے اتنی طاقت بخش دی ہے کہ ایک ایٹم میں اس کو کنٹرول کرنا ہماری جان لے لے رہا ہے, اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سک رہے ہیں. تو پوری کائنات جس کا اندازہ ہم کو ہو رہا ہے کچھ کچھ, اور کہتے ہیں کہ جتنا اندازہ ہوا ہے اس سے کم از کم ہزار برابر تو ہے, اور ہم کو پتا ہے کہ بلینز آف گیلیکسیز ہیں, ملینز نہیں, بلینز آف گیلیکسیز ہیں, بلینز اینڈ بلینز آف پلانٹس اور ملکی ویز ہیں. کیا بات کر رہے ہیں ہم, کس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ اس میں ایک کنٹرول, تین بچوں پانچ بچوں کو اگر ہم کنٹرول کرنا چاہیں تو ایک کلاس میں نہیں کر سکتے برابر سے. اتنی بڑی بڑی باڈیز کو, کہ سورج 3 ملین ٹائمز بڑا ہے ہماری دنیا سے, اور سورج سے کئی ٹائم بڑے, اور ہم کو سٹارز مل جاتے ہیں گیلیکسی میں, جو ہم جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں, جس کو قرآن سماؤت دنیا کہتا ہے. یہ نچلا والا آسمان, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ نچلا والا آسمان ہم نے اس کو زینت بخشی ہے کواکب سے, تاروں سے, یہ اس کا نچلا آسمان ہے. ابھی وہ اوپر والے آسمان کہاں ہیں جس کو ہماری ابھی نظر بھی نہیں پہنچی, جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کم از کم, اور نہیں معلوم کم از کم کیا, اتنا کیا, ہم کو آج تک صحیح ٹائم کا, صحیح سپیس کا تصور نہیں ملا ہے. ٹائم جیسی کامن چیز, سپیس جیسی کامن چیز کو صحیح اگر ہم ڈیفائن کر لیتے نا, تو اس کے اندر جو ہم مادے کو دیکھ رہے ہیں ٹائم اور سپیس میں, اس کو بہت آسانی سے سمجھ جاتے. ہم نے ابھی الف بے نہیں سیکھا ہے خلقت کا, ابھی ہم نے الف بے نہیں سیکھا, اور جتنا سیکھیں گے وہ اس کے طرف سے ہوگا. لا یحیطونا بشیئ من علمہ الا بما شاء, اس کے علم میں سے کسی چیز پر احاطہ انکمپاس نہیں کر سکتے مگر یہ کہ جو وہ چاہے. سائنس کی رفتار کو بھی وہ ریگولیٹ کرتا ہے, کب کون سی چیز آگے آنی چاہیے, کون سی چیز بعد میں آنے چاہیے, وہ کس کے ذریعے سے آنی چاہیے, وہ بھی وہ طے کرتا ہے, وہ بھی وہ طے کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں, میں خود یہ نہیں کہہ رہا ہوں, خود آئنسٹائن کہتا ہے کہ میں نے جب ریلیٹیویٹی کی تھیوری پیش کی تو وہ ایک لو لائنگ ایپل جیسا تھا جس کو میں نے توڑ لیا, تھیوری مجھ کو بالکل سامنے نظر آنے لگی, سامنے نظر آنے لگی. تو جب کسی چیز کو سامنے کسی کے رکھتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی کوشش اس میں نہیں ہوتی. انسان کی کوشش ہوتی ہے لیکن عطا اللہ کی ہوتی ہے, اللہ کی عطا ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ شرط علم کی عطا کے لیے کوشش پر ہے, ایمان پر نہیں ہے. اگر ہر علمی ترقی ایمان پر ہوتی تو لوگ دیکھنے کے بعد بغیر ایمان کے رہتے ہی نہ. اللہ کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ اس لیے نہیں کہ تم کو خاص ملے گا, میرے پاس آ جاؤ اس لیے کہ تمہاری فطرت ہے. اگر ہم اللہ کے پاس جاتے کہ تو ہم کو, کیونکہ بغیر اس کے علم ہی نہیں دے گا, ایمان لائیں گے علم دے گا, علم اگر ہم کو مل لینا ہے تو تیرے ایمان لانا ہے, تو یہ بات کیا ہو گئی؟ آپ اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں, علم کے لیے یا اللہ کی عبادت کے خاطر؟ اللہ کہتا ہے کوئی چیز کے لیے مجھے یہ عبادت میری نہ کرنا, میرے لیے میری عبادت کرنا. اس لیے علوم دنیا میں کہیں پر بھی مل سکتے ہیں, یہ نہ کہنا کہ کسی کو میں عطا نہیں کروں گا, میری عطا کھلی ہوئی ہے, اللہ کی عطا کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ بار بار اس چیز کے تصور کو آپ دیکھ لیں کہ جب ہم دین کی بات قرآن کی نظر سے کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز دین کے ذریعے سے دی جائے گی, یہ طریقہ نہیں ہے. دین راستہ ہے آپ کو چلانے کا, اور تقوی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر اس کو محدود کسی سے نہیں کیا گیا. اگر ویسا ہوتا تو قارون کو وہ علم نہ ملتا ہوتا. کمیونسٹ رشیا میں جو کہ لڑ رہے تھے اللہ کے خلاف, ان کی علمی ترقی نہ ہوتی. ایسے اور ہزاروں جگہیں ہیں جہاں کے اوپر دین کی بنیاد پر سائنٹیفک نالج گرو نہیں ہوئی, گرچے یہ سب کے باوجود دنیا میں سائنس کو لے کے آگے بڑھنے والی یہ 2000 سال میں 1000 سال تک اسلام کی طاقت تھی. اسلام کو آئے ہوئے 1400 کچھ سال ہوئے ہیں, اس میں 1000 سال اسلام نے دنیا کو سیولائزیشن کو علمی بنیادوں پر لیڈ کیا ہے, اور کوئی بنیاد پر نہیں. یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تلوار سے اگر رول کرنا چاہیں تو تلوار سے رول نہیں کر سکتے, تلوار سے کوئی ڈسکوریز نہیں ہوتی. سائنسز دنیا میں جو بڑی ہیں وہ اسلام نے بہت بڑا رول پلے کیا, اور اس کے لیے دینی ماحول کی ضرورت تھی. اس کے بعد بھی اگر ہم آپ یورپ کی طرف دیکھیں گے اور اس کے بعد یو ایس کی طرف, وہ دینی کیفیت تھی یو ایس کی بھی, اور اس سے پہلے ابتدا میں مڈل ایجز کے, کہ جہاں کے اوپر اسلامی علوم یورپ کو گئے اور ان کے سائنسدانوں نے اس سے استفادہ کیا اور آگے بڑھ گئے. جب انسان, مسلمان انسان عیش پرستی میں آ گیا کیونکہ دولت کی زیادتی کی طرف سے, تو یہ نہ سمجھنا کہ علم اسلام نے نہیں دیا, لیکن خاص مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, مگر یہ کہ وہ کوشش کے ذریعے سے حاصل کریں. الیسا للانسان الا ما سعى, قرآن کی آیت, بے شک انسان کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے مگر وہ کہ جو کوشش سے حاصل کرے. انسان کہا ہے, مومن نہیں کہا ہے, مسلمان نہیں کہا ہے. تو ہر انسان کو حق ہے کوشش کرنے کا. اب ہماری کیفیت اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت کے ساتھ, اگر ہم سائنسی تحقیقات کی طرف, مادی تحقیقات کی طرف, الہی تحقیقات کی طرف کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد ہم کو زیادہ رہے گی یا کم رہے گی؟ انا علینا نصر المومنین کے حساب سے ہم کو زیادہ رہے گی, کم نہیں رہے گی. اب جب زیادہ رہے گی تو ہم کو زیادہ ملے گا, اور یہ ہو چکا ہے تاریخ میں. لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں, ہم تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے کل کا انتظار کر رہے ہیں. کوئی آ کے ہمارے لیے کچھ کر دے سوائے آپ کو لوٹنے کے لیے, کوئی نہیں آئے گا سوائے لوٹنے کے لیے, اور کوئی نہیں آئے گا. ارے اللہ سے لینے کی جگہ بندوں سے توقع کرنے لگے, جوڑ رہے ہیں ہاتھ ان کے, جوڑ رہے ہیں ہاتھ ان کے. کیا مل گیا مسلمانوں کو؟ ہاتھ جوڑ جوڑ کے. امریکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا, یورپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا, ہر طاقت کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا, لیکن اللہ کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہوتے. اپنی خود چلاتے ہیں، دین کو آدھا مانتے ہیں، وہ کہ جو فائدہ پہنچاتا ہے، اور آدھا رد کر دیتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم دین کو کچھ مانو اور کچھ نہ مانو تو دنیا میں ذلیل ہوں گے اور آخرت میں عذاب ملے گا. تم پک اینڈ چوز اگر کرو گے، بولے میں چار پہیے کی گاڑی میں سے تین پہیے تو قبول کر لیا، آٹو لے لینا تھا. چار پہیے کی گاڑی تو چار پہیے ہی پر چلے گی نا، اس کو اب تین پہیوں پر چلانے کی کوشش کرو گے کیونکہ نہیں، بولے وہ ایک والا پہیا نہیں جمتا ہمارے لیے، کیوں نہیں، ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو چھوٹی چیز لے لو، دو پہیے کی چاہیے سکوٹر لے لو، سائیکل لے لو، لیکن اگر چار پہیے والی چاہیے اگر کوئی چیز، اور تو چار پہیوں کے ساتھ پر ہی چلے گی وہ. ہم نے اسلام کو مولڈ کرنا شروع کیا، مولڈ کرنا شروع کیا، کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا، ہمارے پاس وہ چیز باقی نہیں رہی جو اسلام ہم کو دینا چاہ رہا تھا. اسلام یہاں پر آ کر کہہ رہا ہے فطرت کی طرف جاؤ، فطرت کی طرف جاؤ. فطرت ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ جو خراب نہیں ہوتی، خراب ہی نہیں ہوتی، جیسا شہد سڑتا نہیں ہے، اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ سڑے گا نہیں، تو اسی طریقے سے فطرت کی کوالٹی ہے کہ وہ سڑتی نہیں. تو جب سڑتی نہیں تو ہوتا کیا ہے، فطرت اپنے پیورسٹ فارم میں جب آ جاتی ہے تو اپنا اور غیر نہیں دیکھتی، اپنے فائدے میں سچ بولنا ہے تو سبھی بولیں گے، لیکن اپنا نقصان ہے سچ بولنے میں تو فطرت بولے گی، اپنا نقصان ہے سچ بولنے میں تو فطرت بولے گی. اکڑنے میں مزہ آ رہا ہے تو ہم اکڑیں گے، لیکن اگر فطرت پر ہوں گے تو فطرت نہیں اکڑتی. ہم نے پیٹ کیا فطرت کو، اکڑنے لگے، ایک دولت پر، حسن پر، طاقت پر. ہم نے ظلم کیا اور کسی کمزور کو اپنی طاقت سے دبا دیا، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہماری فطرت نہیں کرے گی. یہی فطرت پر رہنے والے مولا کہتے ہیں مجھ کو ظالم طاقتور نہیں کمزور نظر آتا ہے، اور مظلوم طاقتور نظر آتا ہے، اس لیے کہ ظالم کے خلاف اللہ کو دیکھتا ہوں اور مظلوم کے ساتھ اللہ کو دیکھتا ہوں. یہ فطرت کی نظر ہے، یہ فطرت کی نظر ہے. فطرت اللہ کی نظر سے دیکھتی ہے، فطرت اللہ التی کہا ہے، اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو کریٹ کیا، اوریجنیٹ کیا. یہ کیفیت کو لانا ہمارے لیے ضروری ہے. اور ایک جو چیز امپورٹنٹ یہاں پر بہت ہے وہ یہ ہے کہ فطرت پر رہنا چاہو گے تو اکیلے فطرت پر نہیں رہ سکو گے. یہ تو غضب ہو گیا، ہم تو اکیلے اکیلے جنت میں جائیں گے، ہم وہ چیز کریں گے کہ جو دوسروں کے پاس نہ ہو تو مزہ ہے. ہمارے پاس اگر وہ چیز جو سب کے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہے تو اس کی ویلیو کیا ہے؟ ہماری ویلیو یہ ہے کہ ہم سب لوگوں سے الگ ہو کر دکھیں تو وہ ہماری ویلیو ہے. اچھا ویسا ہے، فطرت کیا کہتی ہے؟ فطرت پر رہنے والا رسول کیا کہتا ہے؟ مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا رسول کے بارے میں کہتے ہیں کانا یجلس جلست عبید، رسول تو غلاموں والی بیٹھک بیٹھتے ہیں، اکھڑوں بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے، جیسے غلام بیٹھتے ہیں. لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ رسول ہیں یا کون ہیں، باہر سے کوئی آنے والا اجنبی پوچھتا تھا تم میں رسول کون ہے. کانا یجلس یعنی عادت تھی، کبھی ایک مرتبہ بیٹھنے کو کانا نہیں بولتے، بار بار جب استمرار ہوتا ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے تو لفظ کانا کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. کانا یجلس بیٹھا کیا کرتے تھے غلام والی بیٹھک. فطرت غلام والی بیٹھک بٹھا دیتی ہے، گدھے کی سواری کو گھوڑے کی سواری پر ترجیح دیتے تھے، کیونکہ لوگوں کے اندر ایک دکھنے کی خواہش ہو جاتی تھی، لوگوں سے الگ دکھنے کی خواہش نہیں ہوتی تھی، لوگوں سے الگ دکھنے کی خواہش نہیں ہوتی تھی. اسی بنیاد پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول تمہارے جیسا بشر ہے. یہ تم سے ممتاز اگر ہوتا ہے تو فقط وحی کے معنی میں، تم سے اگر الگ ہے تو اس کو وحی ملتی ہے، ورنہ وحی کھاتا ہے، وحی پہنتا ہے، تم جیسے بیٹھتے ہو اس سے زیادہ کم سطح پر غلام والی بیٹھک بیٹھتا ہے، تم جو استعمال کرتے اس سے کم چیز استعمال کرتا ہے، جو تم کھاتے اس سے کم کھاتا ہے۔ یہ کیفیت آپ مولا متقیان میں بھی دیکھیں گے، رسول میں بھی دیکھیں، بادشاہ بن گئے، طاقت آ گئی ہے، ہزاروں کا لشکر ہے ہاتھ میں۔ لیکن رسول کی غذا کیا تھی، علی کی غذا کیا تھی، فاطمہ کی غذا کیا تھی، کیا تھی، کیا کھا لیتے تھے دنیا کا؟ کمیونسٹ پارٹی جب رشیا میں کولیپس ہوئی تو ان کے لیڈروں کے گھروں میں جو فریج تھے اور اس میں جو سامان تھا اس کی لسٹ پڑھنے کے قابل ہے۔ کمیونسٹ لیڈرز تھے، لوگوں کو جو ہے کم تنخواہیں دے رہے تھے اور انصاف کے علمبردار تھے، ان کے گھروں میں آپ کو دنیا کے عیش کا سامان، کھانے کا، پینے کا ہر چیز مہیا تھی۔ یہاں پر حلال سے پرہیز کیا جا رہا تھا اور وہاں پر چھپ کر ان کے حساب سے جو حرام تھا اس کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس کو زہد کہتے ہیں، اس کو لوٹ کہتے ہیں۔ فطرت زہد طلب ہے، لوٹ طلب نہیں ہے۔ اب آپ بتلائیے کہ اگر ہم کو فطرت پہ رہنا ہے، ایک آدمی نکل جائے فطرت پہ رہنے کے لیے تو ممکن ہو سکتا ہے ظالم کی مخالفت کرنا، اور ظلم بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، ہم کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا پڑے گا؟ ملنا پڑے گا، اور اگر ملیں گے نہیں تو فطرت پر عمل نہیں ہوگا۔ تو مل جانا مومن کی اور فطرت کی علامت ہے، حق پر جڑ جانا مومن اور فطرت کی علامت ہے، اور لڑ لینا، جھگڑ لینا، اپنے آپ کو الگ الگ کر لینا، یہ فطرت سے جنگ ہے، اور فطرت سے جنگ اللہ کی جنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ بہت آسان ہے فطرت کو سمجھنا، اگر سمجھنے کی آرزو اور خواہش ہو جائے۔ انسان جس چیز سے زیادہ آشنا رہتا ہے اس سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، جس سے زیادہ آشنا ہوتا ہے اس سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ میں نے اور آپ نے شاید دیکھا ہوگا، دادا دادی نانا نانی کی موت پر آنسو نہیں بہے، گھر میں پلنے والے بلی اور کتے کے مر جانے پر لوگ رونے لگے۔ شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے، گھر کی بلی مر گئی کچھ دن پہلے، دادا یا دادی یا نانا یا نانی کا انتقال ہوا، کبھی کچھ آنسو نکلا یا نہیں نکلا، لیکن جب بلی مر گئی تو اتنا روئے کہ لوگوں کو لا کر سمجھانا پڑا، پرسا دینا پڑا۔ اب وہ دادا دادی نانا نانی جو شفقت دیے ہوں گے، جو آرزوؤں کے ساتھ ولادت کی خوشی منائے ہوں گے، جو سب کرے ہوں گے، ایک بلی کے مقابل میں تو زیادہ ہی کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن بلی تو بلی ہے۔ تو یہ جب انسان کی عادت ہو جاتی ہے، میں مثال دیا ہوں، اس کو آگے لے کے بڑھوں گا، اس پر روکوں گا نہیں، انسان جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے اس سے انس پیدا کر لیتا ہے۔ یہاں پر آ کر نماز والی بات واضح ہونے لگتی ہے کہ اب اللہ سے، خالق سے اس کو قبول تو کر لیا ہے، اب اس سے انس کیسے بڑھائیں۔ تو بار بار جب اس کی طرف رجوع کرتے جائیں گے نا تو انس بڑھتا جائے گا۔ قربتن اللہ کے لیے دکھانے والی نماز کو اللہ اس پر لعنت کرتا، ویل للمصلین کہتا ہے قرآن میں، وہ نماز کے جو حقیقی خدا کی عبادت کی شکل میں نہ ہو، اللہ سے انس بڑھانے کی شکل کے لیے نہ ہو۔ تو جب انسان کو انس بڑھانا ہے، محبت بڑھانی ہے اللہ سے، تو بار بار اس کی طرف رجوع کرنا، انابہ کہتے ہیں جس کو قرآن کی اصطلاح میں، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ توبہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز غلطی کر کے اس کو اعتراف کر کر اللہ کی طرف پلٹنا، اور انابت کہتے ہیں کہ بغیر گناہ کے اللہ کی طرف اللہ کی قربت کے لیے پلٹنا۔ یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، انبیاء کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ زیادہ تر انابہ ہے، منیب کہا گیا جناب ابراہیم کو، بار بار پلٹنا۔ یہ بار 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 جب پلٹتا رہتا ہے انسان اور اس کی روح اللہ سے قریب ہونے لگتی ہے، تو دنیا چھوٹی اور حقیقی معنی میں اللہ اکبر نظر آتا ہے۔ حقیقی معنی میں اللہ بڑا نظر آتا ہے، ہر درخت سے، ہر ندی سے، ہر پہاڑ سے، پوری کائنات سے، اور اپنی خود کی زندگی سے بڑا نظر آنے لگتا ہے، کیونکہ اپنی زندگی اس کی عطا دکھتی ہے، اس کی دین دکھتی ہے۔ جب کوئی چیز کسی کے ذریعے پر ٹکی ہوئی ہو، مثال کے طور پر یہ ٹیوب لائٹ کو احساس ہو جائے کہ جو بھی کرنٹ اس تک جا رہا ہے اس کو روشن رکھا ہے، وہ کیسی توجہ کرے گی اس الیکٹریسٹی کی طرف کہ جو اس کو روشن رکھے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ ہم کو زندہ رکھا ہے، نہ فقط خلق کیا ہے، حیات دی ہے، بلکہ ہم کو ہدایت بھی دے رہا ہے۔ تو ہماری زندگی ہر لہجے کے لیے، ہر سیکنڈ کے لیے اس ٹیوب لائٹ کے مانند ہے کہ جو نور جس کا محتاج ہے الیکٹریسٹی کا، بات یہ ہے کہ وہ درک نہیں کرتی، سمجھ نہیں سکتی۔ ہم کو تو سمجھ ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، قرآن کی آیت ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کی نور کی طرف سے آج ہم زندہ ہیں، اس کی رحمت کی طرف سے آج ہم زندہ ہیں۔ اگر ہم کو احساس نہیں ہو رہا تو ہم ٹیوب لائٹ بن گئے ہیں۔ صلوات بھیجے مر محمد والا۔ ہم کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، ہر چیز یوں ہی ہو جاتی، ہر چیز یوں ہی ہو جاتی۔ کیسے یوں ہی ہو جاتی؟ عام طور پر جو اللہ نے انسانوں کو رکھا ہے، ہم جو ہاسپٹل لائن والے ہیں، ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ہزار لوگوں میں ایک آدمی کو حد اکثر ایڈمٹ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے ہاسپٹل، یعنی 999 لوگ اتنے بیمار نہیں ہوتے کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے۔ اسی بیسس پہ نمبر آف بیڈس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ تو عمومی طور پر انسانی زندگی میں صحت زیادہ ہے یا بیماری؟ انسان سب مرتے ہیں، لیکن ڈیزائن میں انسان کے بیماری ہے یا صحت ہے؟ عمومی طور پر کہہ رہا ہوں، ہزار میں ایک آدمی کے لیے آپ کہیں گے کہ نہیں، بیماری ان کو غالبہ دے رہی ہے، بیماری ان کی زندگی پر حاوی ہو چکی ہے، لیکن 999 لوگوں کے لیے تو نہیں ہوتا۔ ایک ٹائم پہ وہ بھی آئیں گے، لیکن بیلنس کیا ہے؟ عمومی طور پر ہم کو اللہ مادی طور پر جبر نہیں کرتا اپنی طرف آنے۔ ہم اگر اللہ کا نام لے کے کھاتے ہیں تو کھانا ہضم ہوتا ہے، نہیں لیتے ہیں تو ہضم نہیں ہوتا، ایسا کچھ ہے کیا؟ بلکہ الٹا دکھتا ہے کہ جو اللہ کا نام نہیں لیتے، اپنے خالق کو یاد نہیں کرتے۔ لفظ اللہ میں استعمال کر رہا ہوں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، ورنہ کسی کو بھی کسی زبان میں خالق کو قبول کرنا یہ شرط ہے۔ میں کل کی مجلس میں کیا معنی ہوتے ہیں اس کو اور واضح کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر اللہ کو نہ مانے آدمی، لوگ دنیا کو لوٹ کر کھا رہے ہیں، بغیر اللہ کا نام کے ڈکارے لیتے جا رہے ہیں، اور ان ظالمین کی لوگ ایسی تعریف کر رہے ہیں کہ خدا کی بھی ویسی تعریف نہ کریں، خدا کی بھی ویسی تعریف نہ کریں۔ آپ کو یوٹیوب آ رہے ہیں، دیکھ لیں ظالم پولیٹیشنز کو، جن کا ظلم اظہر من الشمس ہے، واضح ہے، کلیئر ہے، کسی شکل کا اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ان کے لیے جو طاقتور لوگ گیت گا رہے ہیں تاکہ ان کو رفائل ڈیل میں شامل کر لیا جائے، کروڑوں کی ان کی آمدنی ہو جائے، دیکھیے وہ تعریف کیسی ہے۔ جب وہ اپنی دنیا کے لیے دنیا کے ظالمین کی ایسی تعریف کر رہے ہیں، تو ہم اپنے رحمان، رحیم، غفور، کیسی کیسی ہم کو تعریفیں کرنا چاہیے، دل میں بھی، باہر بھی، صبح بھی، شام بھی۔ یہی کیفیت کو ہم دیکھتے ہیں فطرت پر باقی رہنے والے انبیاء اور رسول کیا کرتے تھے، ائمہ کیا کرتے تھے، فطرت کی شان بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اپنی فطرت کی طرف لا لیں۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ جو قرآن میں ہم کو نظر آتی ہے، واضح چیزیں ہیں، توجہ کرنی پڑتی ہے، ورنہ جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی دین میں جبر نہیں ہے، لیکن کبھی دل کہتا ہے کہ مالک جبر کر دیتا، جبر کر دیتا، کیونکہ خود سے ہم مائل نہیں ہوتے، خود سے ہم انکلائن نہیں ہوتے۔ ہم دنیا میں ہر چیز کی طرف انکلائن ہوتے ہیں سوائے تیرے، کیونکہ ہر چیز کا مزہ لیے ہوئے ہیں. تو کہتا ہے میرا مزہ بھی لے لو، میرا مزہ بھی لے لو. کہتے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، سادہ سیدھا مزہ ہم کو زیادہ بھاتا ہے. تو کہا کہ تم کو سادہ سیدھا بنایا نہیں ہوں، اگر تم کو سادہ سیدھا بنا دیتا نا تو تمہارا نام میں انسان اور اشرف المخلوقات نہ رکھتا، کچھ بیل کچھ گائے کچھ اور رکھ دیتا. لیکن تم کو الگ بنایا ہوں، تمہارے سامنے فرشتوں کو جھکایا ہوں، اپنی تعریف کیا ہوں تم کو خلق کرنے کے بعد، بابرکت ہے اللہ کی ذات احسن الخالقین تم کو خلق کر کیا ہوں. تم کو میں نے معمولی نہیں بنایا، تم کیوں اپنے آپ کو معمولی کر رہے ہو؟ یہ دنیا کی زندگی کو بڑا سمجھ کر اور آخرت کو بھلا کر یہ کہہ رہے ہو ما ہی الا حیاتنا دنیا، یہ ہمارے لیے دنیا کی زندگی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، جبکہ تم میرا مزہ چکھ سکتے ہو. تم کو خلق میں نے میری عبادت کے لیے کیا ہے. آدمی جب اپنی فطرت میں جا کر دیکھتا ہے تو اس کی فطرت میں غلامی لکھی ہوئی ہے. اب کا مطلب غلام ہوتا ہے، عبادت کا مطلب غلامی ہوتا ہے. غلامی لکھی ہوئی ہے جو اپنے آپ کو بنا نہ سکے، اپنے آپ کو باقی نہ رکھ سکے، جو اپنی موت کو ٹال نہ سکے وہ غلام نہیں تو کیا کہلائے گا؟ وہ غلام نہیں تو کیا کہلائے گا؟ نہ بنایا ہوں. اور کوئی بھی ہم میں سے اس کائنات میں اپنے آپ کو بنانے کا تصور بھی کر نہیں سکتا. بقول قرآن کے تم تو اگر کوئی مکھی تم سے کچھ لے جائے تو اس کو حاصل نہیں کر سکتے. تم بنانے نہیں بنانے کی بات کیا کر رہے ہو؟ تمہاری کمزوری واضح ہے. خلق الانسان ضعیفا، قرآن کی آیت، انسان کو کمزور خلق کیا گیا ہے. تمہاری طاقت میرے ذریعے سے اگر ہوگی تو خیر کا سبب بن جائے گی، جیسے علی کی طاقت خیر کا سبب بن گئی. علی نے کسی مظلوم پر تلوار نہیں اٹھائی، کسی مظلوم پر تلوار نہیں اٹھائی. جب جب علی کی تلوار چلی ظالمین کے خلاف چلی، اور جب ظالمین نے علی پر شخصی طور پر ظلم کیا تو علی نے تلوار رکھ لی. یہ ہوتی ہے فطرت کہ مجھ پر اگر تم فردی طور پر ظلم کرنا چاہتے ہو میں ظلم برداشت کر لوں گا، تلوار نہیں کھینچوں گا، تاکہ اسلام باقی رہ جائے اور مجھ پر ظلم ہوتا رہے. نہج البلاغہ کا خطبہ ہے جہاں پر یہ کہتے ہیں میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ مجھ پر ظلم ہوتا رہے لیکن اسلام کی بقا باقی رہے. یہ پورا فلسفہ کہ ہم مظلوم کا سہارا بنیں گے، لیکن جب ہم مظلوم کا سہارا بننے جائیں گے تو ہم پر ظلم ہوگا، ہم پر ظلم ہوگا. وہ ظلم کو ہم اگر اسلام کے بچانے کا مقصد ہوگا اور ہم پر ظلم ہوتا جائے گا، ہم تلوار نہیں کھینچیں گے. اسلام تباہ ہونے والا ہوگا تو تلوار کھینچ لی جائے گی. یہ پوری زندگی میں آپ انبیاء کی ائمہ کی دیکھتے رہیے گا کہ کبھی بھی اپنے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنے لیے کچھ کرنا فائدہ مند سمجھتے ہی نہیں تھے. کہ جس کا کام ہی اللہ کر دے وہ اللہ کے ساتھ میں ہونا زیادہ بڑا سمجھتا ہے یا اللہ سے کچھ مانگنا؟ یہ اللہ کے ساتھ ہونا ہے جو فطرت تقاضا کرتی ہے. اللہ سے مانگنا یا نہ مانگنا اس فطرت کے تقاضے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور جب اللہ کو دیکھ کر مانگتا ہے تو اپنے لیے نہیں مانگتا. انسان جب اللہ کو دیکھ کر مانگتا ہے تو اپنے لیے نہیں مانگتا، پوری کائنات کے لیے مانگتا ہے. تو ایسی دعائیں ہم کو ملنے لگتی ہیں کہ اللہم اغفر لأهل القبور سرور، مر جانے والوں کے لیے مانگتا ہے. اللہم اغنِ کل فقیر، مالک ہر فقیر کو تو غنی بنا دے. اللہم اشبع کل جائع، مالک ہر بھوکے کو تو کھانا فراہم کر دے. اللہم اکسو کل عریان، ہر اس فرد کو جو لباس کا محتاج ہے اس کو تو لباس عطا کر دے. اللہم اشف کل مریض، مالک ہر مریض کو شفا عطا کر دے. کیونکہ جب اپنے کو دیکھتا ہے اپنے ساتھ سب کو دیکھتا ہے اور دعا کرتا ہے، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ یا تو اللہ سے دعا ہی نہیں کرتا ہے یا دعا خالی اپنی کرتا ہے. یہ اپنی 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 سوچنا دینے والے کی قدرت کے حساب سے نہیں ہے، اپنی حاجت کے حساب سے ہے۔ وہ کہتا ہے میری قدرت سمجھ کر مانگو، اپنی حاجت سمجھ کر مت مانگو۔ توجہ میری طرف ہوگی، عطا ہوگی، توجہ اپنی طرف رکھ کر مانگو گے تو مانگنا قبول نہیں ہے۔ یہ روش سکھائی ہے فطرت والی، یہ فطرت ہوتی ہے۔ مانگتے وقت بھی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، اپنی طرف نہیں ہوتی۔ عبادت کے وقت توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، اپنی طرف نہیں ہوتی۔ نتیجے میں سر پر تلوار نہ پڑتی ہے، توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، اپنی طرف نہیں ہوتی ہے۔ کہتے فستو و رب الکعبہ، کیونکہ رب کعبے کیا ہے تصور تھا، تلوار پڑی تو اللہ پہلے یاد آیا، کیونکہ اللہ میں جی رہے تھے، اللہ کے ساتھ جی رہے تھے، بندے بن کر جی رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کوئی نہیں آتا میرے پاس مگر بندہ بن کر، اور کوئی رشتہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ کسی کا سوائے اس کے بندگی کا۔ یہ بندگی انہوں نے ہم کو سمجھائی ہے، یہ بندگی کا احساس ہم کو دلایا ہے، تاکہ ہم بھی اس کے اچھے بندے بننے کی طرف اپنے آپ کو پش کر سکیں، ڈھکیل سکیں، اور خود کو سمجھ سکیں کہ ہم کیا ہیں۔ ان کی زندگی ہے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم یہاں سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو 1400 سال پرانی ہم کہانیاں نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری جان اور روح سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم کو بہترین مثالیں چاہیے ہیں تو یہی ملیں گے، اور دکھایا نہیں ہے، فقط بولا نہیں ہے، کر کے بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے، اور اس صبر کے ساتھ کہ جس صبر کے بارے میں ہم کو دیکھتے ہیں تو سوچنے میں آتا ہے کہ یہ قسم کا صبر بھی ہو سکتا ہے کیا؟ صبر تو ہوتا ہے، لیکن اس قسم کا صبر بھی ہوتا ہے کیا؟ کہ جہاں پر صبر ہو رہا ہے اور صبر کی جگہ کے اوپر ایسا سے صبر نہیں ہو رہا ہے، شکر ہو رہا ہے، ہم صبر کر لیں گے، اللہ کی مدد سے صبر کر لیں گے، لیکن وہ صبر کے مرحلے میں شکر کرنا بھول جائیں گے، پریشانی ہم پر طاری ہو جائے گی، اور وہ پریشانی کو ہم اللہ کے نام سے اور اس کی مدد سے دور کرنا پسند کریں گے، شکر نہیں کریں گے۔ یہ شکر کرنے والی بات ہے۔ میں نے ابھی جو سجدے کی والی بات کہی، اس سے پہلے جو مولا کے ضربت والی بات کہی، وہ ضربت اسی بنیاد پر کہ فستو و رب الکعبہ، کامیاب ہو گیا میں۔ یہ یہاں پر صبر نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر شکر ہو رہا ہے کہ مالک تو نے مجھے کامیاب کر دیا۔ انسان کو موت اور زندگی کا مطلب سمجھ میں آنے لگتا ہے، ورنہ جب تک کہ موت اور زندگی کا حقیقی مطلب سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ویسی جا کر شہادت پیش نہیں کرتا کہ جیسی حسین نے پیش کی تھی۔ حسین نے جو شہادت پیش کی تھی وہ معمولی شہادت نہیں تھی، اور اس لیے اس کو یاد کرنا پڑتا ہے کہ جن اصولوں پر وہ دی گئی تھی وہ اصول فطری اصول تھے۔ لم اخرج اشرا ولا بترا ملا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير سيره الدوابي۔ یہ پورا جملہ اس بات کے طرف اشارہ کرتا ہے، اس بات کی طرف کہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قیام نہیں کیا، میں نے یزید کی مخالفت اس لیے نہیں کی کہ میں دنیا کی جاؤ حشم کو، دولت اور چمک کو ڈھونڈ رہا ہوں، یا میں کوئی فساد کرنا چاہ رہا ہوں، یا کوئی ظلم کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے تو قیام اس لیے کیا ہے کہ میری امت کی قوم میں اصلاح کروں، اس میں ریفارم لے آؤں، کیونکہ امت پلٹ چکی تھی، مادہ اور دولت کا اس حد تک انفیوژن ہوا تھا، اس حد تک پیسہ عربوں کے درمیان، نئے مسلمانوں کے درمیان آ چکا تھا کہ وہ لذتوں میں ڈوب کر فطرت سے خارج ہو چکے تھے، اور جب فطرت سے خارج ہو چکے تھے تو اگر ظالم ان کے لذات کی طرف ان کو بلا کر ان سے مدد لے رہا تھا تو اس لذات کی خواہش میں انہوں نے ظالمین کی مدد کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب اسلام کو اگر یہ حالت ہو جائے تو خدا حافظ ہی کہنا پڑے گا۔ امام نے کہا علی الاسلام السلام اذ بولیت الامت برائی مثل یزید، یہ خطبہ ملتا ہے کہ امت کو اسلام کو خدا حافظ ہی کرنی پڑے گی اگر ان پر یزید جیسا حاکم ہو جائے اسلام کے نام پر۔ ये आइडियाज जो आए थे ये इसी उनवान से आए थे कि जिस फितरत की नजर से इमाम देख रहे थे, कह रहे थे कि मैं इस जैसे की बयत नहीं कर सकता, उस दामन में जिसमें मैं बड़ा हुआ हूं वो दामन मुझे इस बयत की इजाजत नहीं देता। वो दामन फितरत फातिमा था, मुझे सिखाया ही नहीं गया कि मैं जालिमीन के सामने अपने हाथ को बयत के लिए दे दूं, मुझे नहीं सिखाया गया। ये कैफियत को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि करबला की शहादत होती है। जब इमाम हुसैन मंजिले शिराफ पर आते हैं, एक जगह पर जहां पर पहली मर्तबा हुर का लश्कर उनके सामने आता है, हजार सवार, इमाम ने पानी का इंतजाम ज्यादा कर लिया था क्योंकि आगे के सफर का यकीन नहीं था कि किधर जाना पड़े। सुबह का वक्त था, जवानों से कहा था कि जितना पानी ला सकते हो ला लो, इजाफा पानी था। और जब हुर का लश्कर आया तो बड़ी प्यास की हालत में आया, जोहर का वक्त था, प्यास से उनकी बुरी हालत हो रही थी क्योंकि वो तो ढूंढ रहे थे कि इमाम हुसैन कहां पर होंगे, उनको पता नहीं था कि वो कहां पर होंगे, तो वो पानी के नजदीक नहीं रह सकते थे, फुरात के नजदीक रहकर नहीं हरकत कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने वो रास्ता इख्तियार कर किया कि जो पानी से दूर था। अब जब इमाम हुसैन से मुलाकात करते हैं तो उनके पास पानी का उतना जखीरा नहीं रहता है। इमाम ने अपना पानी दुश्मन को दिया, पानी पिलाया, ऐसी हालत में कि जब हमको तारीख में मिलता है कुछ उनमें से इतने प्यासे थे कि पानी तक बराबर से पी नहीं सक रहे थे, इमाम ने पानी उन तक पहुंचाया। हुर ने जोहर की नमाज साथ पढ़ी, इमाम ने खुतबा दिया, कहा कि इनका वो हक नहीं है कि ये अल्लाह के नाम पर लोगों पर हुकूमत करें, क्योंकि इनके पास जुल्म करना तरीका बन चुका है और अल्लाह जालिमीन को पसंद नहीं करता। फिर बात वो हुई, असर के वक्त फिर नमाज हुर ने साथ पढ़ी, फिर इमाम ने खुतबा दोहराया यही कहकर कि देखो अगर तुम उनका साथ दे रहे हो तो तुम दे लेना, लेकिन मुझे अपने रास्ते पर चले जाने दो। अगर मैं तुम्हारे पास आया हूं क्योंकि खतूत लिखे गए हैं, तो अब मैं नहीं चाहता कि अगर तुम राजी ना हो तो आगे सफर को अपने कूफे तक ले जाऊं, बल्कि मैं यहीं से पलट जाऊंगा। हुर ने कहा कि आप पलट नहीं सकते। लेकिन वही हुर हम देखते हैं रोजे आशुरा, जो इमाम हुसैन को रोका था, तौबा करता हुआ इमाम तक आ रहा है। इमाम को ऐसे साथी मिले कि जो दुश्मन की ताकत को छोड़कर अपनी फितरत पर आकर इमाम के साथ आए। इमाम के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी कि अफराद को फितरत पर पलटा देना, शैतान के चुंगल से बचा लेना। इस तरीके से कि हुर जब आ गए तो कहा कि या इमाम क्या मेरी तौबा कबूल होगी, मैंने उसके औलिया के दिलों को धैला दिया। पहली मर्तबा जब हुर का लश्कर नामुदार हुआ, दिखा जाहिर हुआ, तो जनाबे जैनब और बीबियों को खौफ हो गया था क्योंकि इससे पहले उन्होंने किसी लश्कर को मुकाबले में नहीं देखा था, यह पहला मौका था। हुर को पता था कि मैंने उनके दिलों को धैला दिया है, कहता है क्या मेरा गुनाह बख्श दिया जाएगा। इमाम हुसैन कहते हैं कि हां बख्श दिया जाएगा। अजीब साथी मिलते हैं इमाम हुसैन को, नाफे इब्ने हिलाल हम देखते हैं शबे आशूर, इमाम कुछ खैमों से दूर मुआयने के लिए जाते हैं कि कहीं ऐसी जगह ना हो कि सुबह में हमला वहां से शुरू हो जाए, और नाफे देखते हैं कि अगर इमाम को करीब हो जाए, अगर दुश्मनों के तो हो सकता है उन पर हमला हो जाए, तो खुद साथ साथ जाते हैं। इमाम जब हरकत देखते हैं पलटते हैं, कहते हैं कि नाफे तुम हो सके तो ये दो पहाड़ों के दरमियान से निकल पड़ो, मौका अच्छा है, तुम अपनी जान बचा लोगे। नाफे कहते हैं या इमाम मैंने 1000 दिरहम में यह तलवार खरीदी है, 1000 दिरहम में, यानी उनका पूरा सरमाया वही था, 1000 दिरहम में मैंने ये घोड़ा खरीदा है, تاکہ آپ کی نصرت کر سکوں، میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے دل میں آپ کی محبت ڈال دی، میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ یہ کیفیت ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ نظر آتی ہے جب جناب زینب سوال کرتی ہیں اپنے بھائی سے کہ بھائی آپ نے آزما لیا ہے اپنے ساتھیوں کو، کہتے ہیں کہ ان کا میرے لیے جان دے دینا اس سے زیادہ شدت کا ہے جو کہ ایک بچے کو اپنے ماں کی چھاتی سے قربت کا احساس ہوتا ہے، یعنی اپنی جان مجھ پر وہ تیار۔ یہ ساتھی ملے، زہیر ابن خین ملے، ہم دیکھتے ہیں حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا کو کہ جب ایک شہید ہوتا رہتا ہے تو امام اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اسی کا بہذا، مرتے مرتے بھی امام کی نصرت کی خواہش کہ ان کا خیال رکھ لینا، یہ کرامت فطرت ہے، یہ بلندی انسانی ہے، یہ حسین کی کرامت ہے، اور یہ کرامت تا قیامت رہے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔